السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر جز 30 سورہ نبا آیت 21. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے سبھی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, تمام بیماریوں سے وباؤں سے محفوظ رکھے, جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ دے, آمین. آئیے آج کا ہمارا سبق شروع کرتے ہیں. سورہ نبا آیت 21. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. پہلے آیات دیکھتے ہیں, اس کے بعد ترجمہ, اور اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا. دو ترجمے ہم لوگ دیکھیں گے. بلا شبہ جہنم ہے گھات کی جگہ, سرکشوں کا ٹھکانہ. وہ ٹھہریں گے اس میں لمبی مدت, نہیں چکھیں گے وہ اس میں ٹھنڈک اور نہ کوئی مشروب ہی سوائے کھولتے پانی اور بہتی پیپ کے. جزا دیے جائیں گے جزا پوری. ایک اور ترجمہ دیکھیے. جہنم یقیناً ایک گھات ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے, جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے, نہ وہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی مشروب کا, بس ان کے لیے گرم پانی اور بہتی پیپ ہی ہوگی. اور یہ بدلہ ہے ان کے عملوں کے موافق, یعنی جیسا عمل کیا تھا ویسا ہی بدلہ ہے. جیسے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے سورہ نبا, اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ جتنی بھی آخر کی صورتیں ہیں, یعنی قرآن کریم میں آیتوں کو, صورتوں کو جس طرح سے رکھا گیا ہے آخر میں, یہ تمام وہ صورتیں ہیں جو نزول کے اعتبار سے تو پہلے ہیں, یعنی پہلے نازل ہوئی تھیں, لیکن قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے آخر میں رکھی گئی ہیں. اور قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ جو شروع میں نازل ہوا تھا, وہ صرف اور صرف توحید, رسالت اور آخرت پر مبنی تھا. اور ان صورتوں میں آخرت کی تیاری کے لیے تیار کیا گیا ہے, ابھارا گیا ہے, آخرت کی یاد دلائی گئی ہے, اور آخرت کے لیے کوئی ایسے اعمال انجام دینے پر زور دیا گیا ہے تاکہ انسان آخرت کے خسارے سے بچ جائے. آج کی جو آیات ہیں بہت ہی اہم آیات ہیں. ویسے تو الحمدللہ قرآن کریم کی ہر آیت اپنی جگہ بہت اہم ہے, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے, اور اس میں کوئی, یعنی اس کلام میں کوئی ابس ایک لفظ بھی نہیں ہے, سبحان اللہ. اور یہ واقعی میں معجزہ ہے. اور قرآن کریم کی آیتیں بار بار پڑھنے سے یہ پرانی بھی نہیں ہوتی ہیں, الحمدللہ. ہم سبھی جانتے ہیں, ہم سب کو اس کا تجربہ ہے, ہم روزانہ پڑھتے ہیں, ہر رمضان میں پڑھتے ہیں الحمدللہ, دن رات سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, پڑھاتے رہتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. تو جتنا آپ اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے, جتنا پڑھتے جائیں گے الحمدللہ, یہ آپ کے لیے فکر و غور و فکر کے دروازے کھولتی چلی جائے گی کتاب الحمدللہ. تو بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر جو ہم شروع کیے ہیں 21 سے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب قیامت قائم ہوگی, کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے, اور لوگ فوج در فوج نکل پڑیں گے, آتے رہیں گے میدان حشر میں, یا قیامت جب قائم ہو جائے گی تو حساب کتاب کے لیے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے, اس کے آگے کا جو سٹیج ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مجرم ہوں گے اس وقت مجرموں کا کیا حال ہوگا, اور مجرموں کو کیا سزا دی جائے گی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بہت بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے, کوئی بہت بڑے سے بڑا جرم کرتا ہے, کسی پر ظلم کرتا ہے, تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پہچان کی وجہ سے وہ پکڑا نہیں جاتا ہے, اسے لوگ پکڑنے کو ڈرتے ہیں, یا اسے اس پر جرم عائد کرنے سے بھی ڈرتے ہیں, یا اس کی پہچان اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سورسز استعمال کر کے دنیا کی سزاؤں سے بچ جاتا ہے اور کئی لوگوں پر ظلم کرتا ہے. لیکن آخرت میں ایسا ہوگا کہ جس نے ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ, اس کی جگہ, رہنے کی جگہ جہنم ہوگی. قرآن ہمیں بتاتا ہے جہنم کی ہولناکی کے بارے میں, اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم خود, یعنی جہنم کی گرمی سے اس کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. صحیح حدیث کا مفہوم ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو خوب دہکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی, اس کے بعد اس کو کئی سال تک اور دہکایا گیا، بعض روایت میں آتا ہے کہ 1000 سال تک دہکایا گیا، جلایا گیا۔ تو پہلے تو وہ سرخ ہوئی، اس کے بعد پھر جلایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اس کو دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی۔ آپ سوچیں کہ جہنم خود جس سے پناہ مانگتی ہو، اور جہنم میں کوئی پتھر ڈالا جاتا ہے تو 70 سال بعد وہ گرتا ہے پتھر اس میں، آپ سوچیں کہ وہ کتنی ہولناک جگہ ہوگی۔ جب بھی جہنم کا ذکر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا فہم آنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت پر زور اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ پڑھتے پڑھتے اس کو سمجھنے لگیں، تاکہ آپ کے اندر وہ ایک احساس پیدا ہو کہ آپ جب اللہ کی آیات پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ جانیں کہ مجھے کس انجام سے دوچار ہونا ہے، آگے کی میری جو زندگی ہے وہ مجھے کیسے وہاں گزارنی پڑے گی۔ تو مجھے فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے جو میری ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ آج کی زندگی تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، دنیا کی جو تکلیف ہے وہ کوئی تکلیف نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو، یہ ٹیمپرری ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور اصل جو تکلیف ہے وہ آخرت کی تکلیف ہے۔ تو اگر آخرت کی تکلیف سے نجات پا گئے تو سمجھ لیجئے کہ کامیاب ہو گئے۔ اس لیے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ پس جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہی کامیاب ہے۔ اور آج بھی مفازہ کا لفظ آیا، ہم اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے، سورہ مریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کو اس جہنم پر سے گزرنا ہے، اور بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم پر پل رکھ دیا جائے گا اور اس پر سے سب لوگوں کو گزرنا پڑے گا، چاہے وہ نیک ہوں گے، مجرم ہوں گے، بد کردار ہوں گے، بد اعمال ہوں گے، سب کو گزرنا پڑے گا۔ جو نیک لوگ ہوں گے، مومن ہوں گے، وہ پل صراط سے اس طرح سے گزر جائیں گے جہنم کے اوپر سے جیسے کہ بس ایک تیز سواری گزرتی ہے، یا ہوا کے جھونکے کی مانند، یا جیسے روشنی تیزی سے گزرتی ہے، تو اس طرح سے گزر جائیں گے۔ لیکن جو مجرم ہوں گے وہ وہیں گرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اس وقت کی ہولناکی سے محفوظ رکھے۔ تو ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہے، ہر ایک وارد ہوگا اس پر، یہ جو قرآن میں لفظ آیا ہے۔ اب غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے یہاں پر کہ اس جہنم جس کا یہاں پر نقشہ کھینچا گیا ہے اور جس کی ہولناکی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ جہنم یقیناً ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، نہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی مشروب کا، بس ان کے لیے گرم پانی اور بہتی پیپ ہی ہوگی۔ یہ بدلہ ہے ان کے عمل کے موافق، یا عمل کے بدلے، یا جو انہوں نے عمل کیے تھے دنیا میں، جیسے عمل تھے ویسے ہی ان کو بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو دو تین الفاظ یہاں پر آئے ہیں، وہ قابل غور ہیں کہ مرصاد کا لفظ آیا ہے، جہنم ایک گھات ہے، مرصادہ، یعنی جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی منظر آپ کی نظر سے ضرور ایسا گزرا ہوگا کہ جب شیر گھات لگائے بیٹھتا ہے، کہیں سے کوئی ہرن گزر جائے، کوئی جانور گزر جائے، یا بلی گھات لگائے بیٹھتی ہے کہ کہیں سے کوئی چوہا گزرے اور وہ اچانک اس پر حملہ کر بیٹھتی ہے، ٹوٹ پڑتی ہے کہ پھر اس کو کہیں بھاگنے کے لیے موقع نہیں ملتا۔ تو جتنے بھی شکاری جانور کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ گھات لگائے بیٹھے ہیں، تو یعنی جہنم بھی انتظار میں ہے، گھات لگائے بیٹھے کہ جیسے ہی کوئی آئے اس کو اچک لے۔ اور ٹھکانہ یعنی یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، مدتوں پڑے رہیں گے، احقاب کا لفظ آیا ہے، اور یہ لفظ بھی قابل غور ہے۔ احقاب حقبہ کی جمع ہے، اور حقبہ عربی ڈکشنری میں جو مفردات القرآن ہے اس کے رائٹر لکھتے ہیں، بمانی 80 سال کا عرصہ یا اس سے بھی زیادہ مدت، یا طویل اور غیر معینہ مدت، یعنی اتنی لمبی مدت۔ تو اب جب ہم جہنم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور جہنم کو یہاں کہا گیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، غیر معینہ مدت تک، کوئی لمٹ نہیں ہے ٹائم اور وقت کی، ہمیشہ رہیں گے۔ تو روزانہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات دے، ہمیں جہنم سے بچائے، کیونکہ یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ اگر ہم روزانہ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس سے بچائے گا انشاءاللہ۔ تو جہنم کے لوگ خواہش کریں گے کہ انہیں جنت کی ٹھنڈی ہوا مل جائے، لیکن ان کو مل نہیں سکے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انہوں نے دنیا میں اعمال ایسے کیے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، لہٰذا وہ کئی سال تک وہاں رہیں گے، ایسی مدت جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، غیر معینہ مدت تک وہ وہاں رہیں گے، اور وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچیں کہ کیا ان کا حال ہوگا۔ تو احقاب یعنی اہل دوزخ پر جب ایک حقبہ گزر جائے گا تو دوسرا دور شروع ہوگا، اور پھر تیسرا دور شروع ہوگا، اور گویا وہ لامتنا ہی سلسلہ ہوگا، یعنی ایسی مدت ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور انہیں اسی قدر سزا دی جائے گی جس کے وہ مستحق تھے، جس قدر انہوں نے برے اعمال کیے ہوگے انہیں اتنی ہی سزا دی جائے گی، اور ان کی سزا کی وجہ کیا ہوگی یہ بھی ہم دیکھ لیں. آگے اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی کہ کیوں ان کو سزا دی جائے گی. یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر ہم سوچیں یہاں پر کفار, ویسے تو کفار کی بات کی جا رہی ہے, لیکن آپ خود بتائیے کہ کیا آج مسلمان اس جہنم کی فکر کر رہے ہیں, یا ان کو جہنم کی فکر ہے کہ ہم جہنم سے کیسے بچیں, یا وہ کون سے اعمال ہم بجا لائیں جس کی وجہ سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں. تو جہنم میں جانے کی ان کی جو وجہ ہوگی وہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی ہے, اور یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ میں اور آپ سوچیں کہ ہم جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں, کیونکہ جو اگلی آیت میں جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ بہت ہی قابل غور ہے. اور یہ سزا جو ان کو ملتی رہیں گی کہ ان کو وہاں پر نہ ٹھنڈا پانی ملے گا اور نہ ہی ان کو کوئی راحت اور سکون پہنچے گا, بلکہ الٹا ان کو سخت کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور پیپ اور زخموں کا دھون ہوگا. تصور کریں کہ ابھی آج ہم سوچیں, تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچیں کہ ابھی گرمی شدید شدت کی گرمی ہے, پچھلے دنوں رمضان گزرے ہیں, ہم سبھی جانتے ہیں کہ بہت لمبے روزے تھے, گرمی بھی شدت کی تھی, اسپیشلی جہاں پر مئی وغیرہ میں رمضان آتا ہے, اور گلف کنٹریز میں جولائی اور اگست کا مہینہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے, اسپیشلی ہبس بہت زیادہ ہوتا ہے. جب آپ کہیں سے باہر سے آتے ہیں, واکنگ کر کے آتے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے دل کیا چاہتا ہے کہ پانی پئیں, ٹھنڈا پانی. اور واقعی میں جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو وہ ایک اتنی بڑی نعمت لگتی ہے کہ دل کے اندر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو چاہتا ہے دل, کہ ہم زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور دل سے بھی شکر ادا کریں, اور اس شکر کے بدلے دل چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے باغ میں جاتے, جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہوگی وہ جانتے ہوں گے کہ اکثر, چونکہ ان کا باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہی تھا, یعنی سینٹر میں تھا, جو ہم سنتے ہیں نا بیروحا کا باغ, جو انہوں نے پورا کا پورا ڈونیٹ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں, تو جو بیروحا کا باغ تھا اس میں بہت سارے کھجور کے درخت تھے, اور وہاں پر کنواں تھا جس میں, یا چشمہ تھا جس کا ٹھنڈا پانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے. اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو آپ کو ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا اس چشمے کا یا اس کنویں کا, اور آپ کو کھجوریں لا کر دی گئیں توڑ کر وہاں سے نکال کر, اچھی والی کھجوریں. آپ نے وہ کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد ٹھنڈا پانی پیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت تلاوت فرمائی کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ بس ضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو ٹھنڈا پانی کی جو نعمت دی ہے, جب دل چاہتا ہے پی لیتے ہیں الحمدللہ, جب پیاس لگتی ہے پی لیتے ہیں الحمدللہ. آج ہمارے پاس فریج ہے, ٹھنڈے پانی کی مشینیں ہیں, کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آج دنیا میں ہم کو کتنا اختیار دے رکھا ہے کہ جو چاہیں استعمال کریں, جیسے چاہیں زندگی جی, لیکن کل قیامت کے لیے دنیا کی زندگی ہماری لمیٹڈ زندگی ختم ہو جائے گی, اور وہ جو ہے وہ احقابہ ہے, جو آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ مدتوں چلتی رہے گی, اس کی کوئی لمٹ, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تو وہاں کے لیے ہم نے کیا تیار کیا, کہ وہاں پر بھی ہم نے ٹھنڈے پانی کا انتظام کر رکھا ہے اپنے لیے, کہ وہاں پر بھی ہم کو ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا مشروب دیا جائے گا, اور ہم پڑھتے ہیں اس میں سلسبیل کا ذکر پڑھتے ہیں ہم, جو کوثر ہوگی نہر کوثر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی, اس کا پانی کہا جاتا ہے کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا, سبحان اللہ. اور جو ایک بار اس کو پی لے گا اس کو کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا, اس جہنم سے بچنے کے لیے, وہاں کی گرمی سے بچنے کے لیے, اس گرم پانی اور کھولتے ہوئے پانی سے بچنے کے لیے ہم کیا عمل انجام دے سکتے ہیں دنیا میں, کیونکہ دنیا میں ہی ہم کو تیاری کر کے جانا ہے, ہمیں آخرت میں موقع نہیں ملے گا تیاری کا. تو کیا وہ وجہ تھی کہ وہ جس کی وجہ سے جہنم میں گئے اور ان کو زخموں کا دھون پینے کو ملا؟ اور زخموں کا دھون کیا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کوئی زخم جب لگ جاتا ہے, کوئی بھی ایک پمپل, کوئی آپ کو کچھ نکل آتا ہے, دیکھیں ہر ایک کو کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ ہوتے رہتے ہیں, اسکن پر کچھ نہ کچھ پھنسی سی آ جاتی ہے, کچھ نکل آتا ہے, اور جب وہ بہت زیادہ اس کو دن گزر جاتے ہیں تو پک جاتا ہے, اور اس میں سے یلو کلر کا ایک مادہ نکلتا ہے جو جس کو دیکھتے ہی ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے. کوئی انسان خود اپنے جسم سے ہی نکلنے والے مادے کو پسند نہیں کرتا, اور وہ چاہتے کہ جلد از جلد اسے چھٹکارا پائے, اس کو صاف کرتا ہے یا کلینک جا کر اس کی صفائی کروائی جاتی ہے, بینڈیج کروائی جاتی ہے. تو وہ جو زخموں کا دھون ہوگا, جو پیپ ہوتا ہے, کچھ لہو جس کو کہا جاتا ہے, وہ پینے کو دیا جائے گا. آپ امیجن کریں, ذرا سوچیں, کوئی انسان کے بس کی بات ہے؟ بھلے دنیا میں کوئی انسان اس کو دیکھنا بھی گوارا کرے گا, لیکن کل قیامت کے دن اس کو پینا پڑے گا. تو اس سے بچنے کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا ان سے غلطی سرزد ہوئی تھی, کیا ان سے آخر کار ایسا جرم سرزد ہوا تھا جس کی بنا پر ان کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا, وہ حساب کی تو امید ہی نہیں رکھتے تھے. آگے آیت نمبر 27 سے دیکھیے, انہم کانو لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیئن احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ وہ حساب کی تو امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہر وقت ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم نے یہ ساری چیزیں ایک کتاب میں ریکارڈ کر رکھی تھیں، اور انہیں کہا جائے گا اب مزہ چکھو، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے، بلا شبہ وہ تھے نہیں امید رکھتے حساب کی، اور وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو جھٹلانا بہت، اور ہر چیز کو ضبط کر رکھا ہے ہم نے ایک کتاب میں، سو چکھو تم، بس ہرگز نہیں زیادہ کریں گے ہم تمہیں مگر عذاب ہی میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ تو بہرحال جب وہ جہنم پر سے گزریں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، تو وہاں ان کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی، وہ ٹھنڈک کا مزہ نہیں چکھیں گے، نہ ان کو ٹھنڈا پانی پینا نصیب ہوگا، نہ وہ کوئی ایسی چیز پا سکیں گے جو ان کی جلدوں کو ٹھنڈا کرے، ان کی پیاس کو دور کرے۔ بس کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا اور ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا، اور اہل جہنم کی پیپ ہوگی جو انتہائی بدبودار اور انتہائی بد ذائقہ ہوگی۔ وہ ان بدترین سزا کے اس لیے مستحق تھے کہ ان کے اعمال ایسے تھے، انہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا اور آخرت کے لیے کوئی عمل نہیں کیا۔ ان کے سارے اعمال ایسے تھے جو صرف جہنم کے مستحق ان کو بنا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو کیوں ان کو یہ سزا ملی؟ وہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور سزا جو دی جائے گی ان کو، کہا جاتا ہے کہ سزا بدل بدل کر دی جائے گی، ہمیشہ سزا ہوگی اور بدل بدل کر دی جائے گی، جو ایک ایک احقاب گزرتا رہے گا اس کے بعد پھر سزا دی جائے گی۔ تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ جب انسان ایک ہی چیز کو بار بار برداشت کرتا ہے تو اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو وہ سزا سزا نہیں لگتی، لہٰذا سزائیں بھی بدلی جائیں گی، بعض اوقات ایک سزا ہوگی، بعض اوقات کچھ دوسری سزا دی جائے گی۔ اور اسی لیے جو کہا تھا نا غالب نے کہ رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، کہ بعض اوقات بہت زیادہ مشکلیں پڑنے سے انسان کو وہ آسان لگنے لگتی ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جہنمیوں کو سزائیں چینج کر کر کے دی جائیں گی تاکہ ان کو سزا سزا لگے، نہ کہ اس میں کچھ کمی ہو، اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق ہی سزا دی جائے گی، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، یہ دو جرم یہاں پر بتائے گئے ہیں ان کے۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر غور کرنے کی بات ہے کہ میں اور آپ، ہم سب مسلمان بحیثیت امت مسلمہ، ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اللہ سے ملاقات کو بھی ہم جانتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین رکھنا اور ایمان رکھنا کافی ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے ویسے اعمال انجام دینے ہوں گے، اس کے لیے ویسی کوشش، ویسی جد و جہد کرنی ہوگی کہ ہمارا دن اور رات کا حصہ کہاں گزرتا ہے، کن کاموں میں ہم لگاتے ہیں، کیا ہمارے اندر وہ خیر خواہی ہے جو کہ رسولوں کے اندر ہوا کرتی تھی۔ تو وہ لوگ اللہ کی ملاقات ہی کو بھول گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو کون بھولتا ہے جس کو لگتا ہے کہ بس یہ صرف دنیا کی زندگی ہی ساری زندگی ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ اور کرنا نہیں ہے، کہیں جانا نہیں ہے، اور نہ ہی حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ان لوگوں نے حساب کتاب کو بھلائے رکھا، انہوں نے اللہ کی ملاقات کو بھلائے رکھا، وہ اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے تھے، ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا، حساب کتاب تو ضرور ہونا ہے، ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دعا سکھائی تھی۔ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن آپ ہمارے کچھ کام آ سکیں گے؟ اور وہ رو رہی تھیں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یاد رکھو کہ کچھ اوقات وہاں ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، ایک تو وہ وقت جب پولیس رات سے گزر رہا ہوگا انسان، اور دوسرا جب حساب کتاب قائم ہوگا، کوئی لوگ دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، لیکن کوئی کسی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، پہچاننا نہیں چاہے گا اور اپنی نیکی نہیں دینا چاہے گا، کیونکہ وہ ڈرے گا کہ یہ میری نیکی نہ مانگ لے مجھ سے۔ تو یہ اوقات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا، نہ ماں اولاد کو، نہ والدین اپنی اولاد کو، نہ شوہر بیوی کو، نہ بیوی شوہر کو، نہ بھائی بہن کو، نہ بہن بھائی کو۔ آپ سوچیں کہ یہ رشتے کتنے خوبصورت، کتنے نزدیکی اور کیسے قریبی رشتے ہیں، لیکن یہ اس وقت سب بھول جائیں گے رشتے، اس وقت انسان کو صرف اپنی پڑی ہوگی، کیونکہ اس کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ تو اسی لیے رسول اکرم نے دعا سکھائی تھی کہ اللہم حاسبنی حساب یسیرہ، کہ اے اللہ تعالیٰ میرا حساب آسان لے۔ یہ دعا ہم کو کثرت سے کرتے رہنے چاہیے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں لا انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کو امید ہی نہیں تھی کہ حساب کتاب ہوگا۔ ایسے کیسے نہیں ہوگا حساب کتاب؟ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا قائم ہی اس لیے کیا کہ وہ حساب کتاب لے گا ہم سے، سارے رجسٹر کھولے جائیں گے ہمارے اعمال نامے کے، اور آپ سوچیں کہ کتنے لمبے رجسٹر ہوں گے، ہماری زندگی کی کتاب کھولی جائے گی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ضبط کر رکھا ہے ایک کتاب میں، تو ہماری زندگی کی کتاب ہے یہ، وہ کتاب ہوگی جسے ہم خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو کتاب ہم لکھ رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے، اگر آپ کی نوٹ بک ہے یا آپ کا قرآن رکھا ہوا ہے تو آپ پیج پلٹاتے رہیے، یقین جانیے کہ آخر کر ایک آخری پیج بھی آ جائے گا، اور جس دن ہم وہ آخری پیج پلٹا رہے ہوں گے وہ ہماری زندگی کا آخری پیج ہوگا۔ تو ہماری زندگی کا ہر لفظ، ہر عمل لکھا جا رہا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ضبط کر رکھا ہے۔ احصینہ ہو، اس کا ترجمہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اتنا جامع لفظ ہے، اتنا بلیغ لفظ ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، ریکارڈ بہت چھوٹا لفظ ہوتا ہے اس میں۔ ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، ایون ہماری آنکھ کے اشارے، ہمارے آنکھوں کے انداز، کہ ہم نے ہماری آنکھوں کو کس طرح سے ٹرن کر کے، چینج کر کے آنکھوں کے اشارے کیے تھے، ہونٹوں سے نکلے ہوئے اف، ولا اف لہما ولا تنہرہما۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا، لفظ، اور وہ لکھ لیا جاتا ہے، ہمارے لکھنے والے حاضر باش نگران اس کو لکھ لیتے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا کیا وہ وقت ہوگا جب ہماری ہی کتاب، ہماری ہی اعمال زندگی ہمارے سامنے کھولی جا رہی ہوگی، اور کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج تو خود کافی اپنا حساب کتاب لینے کے لیے۔ تو وہ کتاب جو انسان کو سب سے مشکل لگے گی پڑھنا، اس کی اپنی خود کی لکھی ہوئی کتاب ہوگی، جو اس کے اپنے اعمال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہر چیز ہم نے ایک کتاب میں درج کر رکھی ہے۔ تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ سوچیں ذرا کہ اپنی کتاب کو پڑھنے کے بارے میں آپ کی، میری، ہم نے کیا پلاننگ کر رکھی ہے، یا کیا پلاننگ ہم نے کیے ہیں، کیونکہ یہ آیت ہمیں ڈرا دیتی ہے کہ ہمارا ہر چیز کا حساب رکھا جا رہا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، کتاب میں ہر چیز درج ہے۔ تو یہاں پر تو کسی غیر مسلم کی بات نہیں آتی، اب یہاں تو ہر مسلمان کی بھی بات ہے، کیونکہ حساب کتاب تو مسلمان کو بھی دینا پڑے گا اور غیر مسلم کو بھی دینا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو مسلمان ہوں گے، کلمہ گو ہوں گے، حساب کتاب ہونے کے بعد اگر ان کے نیک عمل زیادہ ہوں گے الحمدللہ وہ سیدھا جنت میں جائیں گے، اور جن کے نیک عمل کم ہوں گے اور برے عمل زیادہ ہوں گے ان کو کچھ دن تک کے اپنا حساب کتاب دینا پڑے گا، یعنی سزا بھگتنی پڑے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈال دیں گے کلمہ گو ہونے کی وجہ سے۔ لیکن ہم سوچیں کہ ہم اپنی کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں، یہ کتاب ہم کو خود پڑھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس دن اعمال نامے نشر کر دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے۔ تو میرا اعمال نامہ نشر ہوگا تو کیا وہ اس قابل ہوگا کہ سب کو میں دکھا سکوں؟ کوئی شخص تو ہوگا اس دن جو خوشی خوشی گھومے گا کہ لو پڑھو میرا اعمال نامہ، میں جانتا تھا کہ میرا حساب کتاب ہونے والا ہے، اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں میں لوٹے گا۔ تو کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ میں اپنا اعمال نامہ خوشی خوشی لوگوں کو دکھا رہی ہوں گی، اور خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کی طرف میں پلٹوں گی؟ یہ کب ہوگا؟ جب میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اہل و عیال کی فکر کی ہوتی، جب میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خود کی فکر کی ہوتی کہ مجھے ایک دن آخرت میں اپنا حساب کتاب دینا ہے، اور مجھے وہ حساب کتاب میرے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا۔ تو وہ لوگ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، نہ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے اور برے اعمال کی جزا دے گا، اس لیے وہ آخرت کی خاطر، دنیا آخرت کی خاطر انہوں نے، یعنی آخرت کو انہوں نے کمتر سمجھا، تو اس کو دنیا کو پھر وہ فضول کاموں میں گزارتے رہے، یعنی دنیا میں جو انہوں نے وقت گزارا آخرت کو بیکار اور فضول سمجھتے ہوئے، تو دنیا میں انہوں نے صرف ہلا گلا، پکنک، پارٹی، اور صرف بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، خوب انجوائے کرو، دنیا تو بس صرف دو دن کی ہے، چار دن کی زندگی ہے، اور پھر کل کس نے دیکھی آخرت، جبکہ جب دیکھی جائے گی، خوب انجوائے کرو۔ یہ جو کانسیپٹ ہے اصل میں یہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے، اور پھر اس کے گناہوں کی کثرت اور گناہوں میں زیادتی کا سبب اور اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے اصل میں، کہ آخرت کے حساب کتاب سے غافل ہو جانا، پھر انسان دنیا کی زندگی کو صرف اور صرف اسی طرح سے بیکار میں گزارتا ہے۔ کہتے ہیں وقت ہی نہیں گزرے، تو وقت گزارنے کے لیے پھر نئے نئے طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو، بھلا ایک مومن کا وقت کیسے نہیں گزرتا ہے، اس کو تو وقت ہی نہیں ملتا ہے بلکہ کاموں کے لیے، بعض اوقات تو مومن کو لگتا ہے کہ 24 گھنٹے بھی کم پڑ رہے ہیں، زیادہ وقت ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال انہوں نے آخرت کو جھٹلایا تھا، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی تھی، اور ان کے پاس دلائل آئے، ان کے پاس رسول آئے، ان کے پاس کتابیں آئیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آئے، انہوں نے ان کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوہے محفوظ میں ثبت کر رکھا ہے۔ تو بس مجرم یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے گناہوں پر سزا دے گا جو انہوں نے کیے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، جو گناہ انہوں نے کیے تھے اسی پر ان کو سزا دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے، وودی الکتاب و فطر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اور اعمال ناموں کو کھول کر رکھ دیا جائے گا تو مجرموں کو دیکھیں گے کہ جب جو کچھ اس کتاب میں درج ہوگا وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے، وہ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے جو کسی چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نا بڑی بات کو، مگر اس نے اس کو درج کر رکھا ہے، اور جو اعمال انہوں نے کیے ہیں ان سب کو وہ موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو تو ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، آخرت کا حساب کتاب کے اوپر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے عذاب میں مزید اضافہ کیا جائے گا، اور ان کو وہاں پر مدتوں پڑے رہنا ہوگا۔ اور یہ جو یہ آیت ہے کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اس کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی آیت اہل نار کے لیے اس سے زیادہ شدت والی نہیں ہے، یعنی یہ آیت اہل نار کے لیے بہت ہی شدید آیت ہے کہ جس میں ان سے کہا جائے گا کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کیونکہ کہ اس میں مزید عذاب کی ذکر، عذاب کا ذکر ہے اور ابدا کا ذکر ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بس کچھ نہیں ملے گا ان کو سوائے عذاب کے، بس چکھو عذاب کا مزہ، بس چکھو اپنے عذاب کا مزہ۔ تو یہ آیت کافروں کے لیے، اہل نار کے لیے بہت زیادہ سخت ہے۔ تو بہرحال اب غور کریے کہ ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، آج صبح سے لے کر رات تک ہم نے ایسے کون سے عمل انجام دیے ہیں جس کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب ٹھہر سکتے ہیں۔ آپ کی ہر چھوٹی بڑی بات، ہماری ہر چھوٹی بڑی بات اس میں لکھی گئی ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تھوڑا عمل ہو یا زیادہ ہو، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، ہر عمل کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آپ بتائیں کیسے ہم اس سے فرار اختیار کریں گے؟ تو پھر آپ خود سوچیے کہ آپ اپنی کتاب کیسی لکھنا چاہیں گے، اس میں کیا درج کرنا چاہیں گے، کیا بات اس میں ہوں گی۔ پھر اسی لیے آگے فرمایا گیا، یہ قرآن کریم کا بہت ہی خوبصورت انداز ہے کہ قرآن کریم جہاں پر مجرموں کی بات کرتا ہے، جہاں کافروں کی بات کی جاتی ہے، جہاں عذاب اور سزا کی اور وعید کی بات آتی ہے، فوراً اس کے بعد دوسرا موضوع آ جاتا ہے، خوشخبری کا، جنت کا، انعامات کا، باغات کا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا، یا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ اور یہ ایک حسین امتزاج ہے، ایسا سمجھا قرآن کریم میں کہ یہاں پر دونوں چیزیں برابر چلتی جا رہی ہیں، خوشخبریاں بھی ہیں، ڈراوے بھی ہیں، انذار ہے، تبشیر ہے، سب مضمون اس میں موجود ہیں الحمدللہ۔ اور یہی اللہ کا کلام ہے جو ایک معجزہ ہے۔ آگے کی آیت دیکھیے، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ بلا شبہ متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے، باغات اور انگور ہیں، اور نوخیز ہم عمر بیویاں ہیں، اور شراب کے جام چھلکتے ہوئے نہیں سنیں گے وہ اس میں لغو باتیں اور نہ جھوٹ، دیے جائیں گے جزا آپ کے رب کی طرف سے، عطیہ کافی ہو جانے والا۔ سبحان اللہ، یہ آیت 31 سے 36 تھی۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے، پرہیزگاروں کے لیے یعنی متقین کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے، باغات اور انگور ہیں، نوجوان اور ہم عمر عورتیں ہیں، اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ، یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے جو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ملے گا۔ سبحان اللہ، یہاں بھی بدلے کی بات آئی ہے اعمال کے حساب سے، اور پیچھے بھی بدلے کی بات آئی تھی اعمال کے حساب سے۔ تو یہ مفازہ جو لفظ آیا ہے قابل غور ہے، جیسے ابھی آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا گیا کہ فمن زحزح عن النار و ادخل الجنۃ فقد فاز، کہ بس جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو یہ فاز کیا ہوتا ہے، یہ مفازہ کیا ہے؟ اس کا جو لغوی معنی ہے مفازہ، یعنی نجات حاصل کرنا اور مصیبتوں سے نجات حاصل کر کے خیر و عافیت کے ساتھ سلامتی کی جگہ پہنچنا ہے۔ اور اسی بنا پر یہ لفظ کامیابی کے معنوں میں آتا ہے کہ جو شخص ہلاک ہونے سے بچ جائے اور ہر پریشانی اور مصیبتوں سے نجات پا جائے اسے فوز الرجل کہا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ تصور ہے کہ چونکہ انسان یعنی دنیا میں لوگ سوچتے ہیں کہ جیسے انسان مرتا ہے تو سب پریشانی سے نجات پا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ٹھیک ہے، اس کو اچھا انجام ملے گا، اس کا اچھا انجام ہوگا۔ تو بہرحال مفاضل نجات حاصل کرنا، مصیبتوں سے نجات حاصل کر کے خیر و عافیت کے ساتھ سلامت تک پہنچنا، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ متقین کے لیے مفاض ہے۔ اب یہ متقین کون ہوتے ہیں؟ تقوی کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں یہ لفظ بہت دفعہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کو تمام پریشانیوں سے نجات دے دے گا۔ جو متقین ہوں گے وہ سب سے زیادہ کامیاب لوگ ہوں گے، وہی کامیاب لوگ ہوں گے۔ انہیں قیامت کے دن کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی رنج و غم، کوئی الم پیش نہیں آئے گا۔ ہر قسم کے عذاب سے ان کو نجات مل جائے گی۔ وہ ایسے محفوظ اور سلامتی والے مقام پر پہنچا دیے جائیں گے جہاں جہنم کے عذاب کی لو تک ان کو نہ پہنچ سکے گی۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں۔ اور جنت میں داخلہ، تو جنت کی نعمتوں کا حصول تو اللہ کے فضل اور مہربانی سے زیادہ ملے گا، اور یہ بات قرآن کریم میں کئی دفعہ بتائی جا چکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کے ذریعے سے بتایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ جو انعامات سے نوازے گا وہ اس کی رحمت اور فضل و کرم سے ہوں گے۔ تو اعمال کا بدلہ تو دیا ہی جائے گا، نیک اعمال کا بدلہ تو دیا ہی جائے گا نیکی کی صورت میں، لیکن اس کے علاوہ جو فضل و کرم ہوگا اللہ تعالیٰ کا وہ بے انتہا ہوگا۔ تو آپ بتائیے کہ یہ سودا مہنگا ہے یا سستا ہے؟ کون اس سودے کو پورا کرنا چاہے گا؟ کون دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق یعنی تقوی والے کام کر کے آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہے گا؟ تو جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اور ہم نے کہا کہ تقوی کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ کوئی بظاہر بہت ہی نیک اور متقی شخص آپ کو نظر آئے، جس کا سفید لباس ہو، جس نے بہت لمبی داڑھی ہو، ٹوپی پہن رکھی ہو، یا کوئی خاتون ہو جس نے سفید دوپٹہ سر پر لپیٹ رکھا ہو اور بہت زیادہ بظاہر لگتا ہو کہ بہت متقی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے تقوی کی کوئی تصویر ہمارے سامنے پیش نہیں کی ہے۔ تقوی کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کے اعمال سے، تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ تقوی دل کا معاملہ ہے، یہ دل سے ہوتا ہے تقوی۔ اس کی آپ ظاہری کوئی شیپ نہیں بتا سکتے کسی کو، ظاہری کوئی تصویر نہیں ہے اس کی۔ بظاہر ہو سکتا ہے کوئی شخص ہو جو بظاہر ہو سکتا ہے وائٹ ڈریس نہ پہنا ہو، ہو سکتا ہے بہت لمبی داڑھی بھی نہ ہو، چھوٹی موٹی داڑھی ہو، ہو سکتا ہے وہ شخص آپ کو ایسے لگتا ہو کہ اچھا یہ تو بہت ہنسنے بولنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ ان کے اندر ہو سکتا ہے تقوی زیادہ ہو، کیونکہ دل کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے اصل میں یہ، کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہو، کہ کبھی کوئی کام، جیسے کوئی برا کام کرنے کو دل چاہے فوراً اللہ کی یاد آ جائے، یہی متقی شخص ہو سکتا ہے۔ اور تقوی کا کوئی ناپنے کا پیمانہ بھی نہیں ہے، کوئی آلہ، کوئی تھرمامیٹر ایسا نہیں نکلا ابھی تک۔ جیسے ہم بخار چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 36 ہے یا 37 ہے، تو ایسا کوئی آلہ آج تک ایجاد نہیں ہوا، ایسا کوئی تھرمامیٹر آج تک ایجاد نہیں ہوا، یا کوئی کلو وزن سے آپ نہیں ناپ سکتے کہ تقوی اچھا ٹھیک ہے اب اتنے میٹر، اتنے سینٹی میٹر ہو گیا، یہ اتنے کلو ہو گیا، یہ اتنے لیٹر ہو گیا، بس اب کافی ہے تقوی نہیں۔ یہ تو جیسے جیسے انسان جتنا زیادہ کانشیس ہوگا، جتنا زیادہ اس کے اندر خوشبو آئے گا، جتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے فکر مند ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر جواب دینا ہے، جتنا اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ اس کے اندر تقوی آتا چلا جائے گا۔ اور اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تقوی دل میں ہوتا ہے۔ اور ایک تشریح بھی بتائی جاتی ہے، گو کہ اس کی ہم کو اتنی اس کی روایت صحیح سند کے ساتھ نہیں ملتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تقوی کیا ہے، کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی جو ٹیمپٹیشنس ہیں، جو دنیا کے آپ جو ایسے نظارے ہیں جو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو، گناہوں کی دعوت دیتے ہیں، ان سے بچتے بچاتے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزر جائیں۔ ایک پگڈنڈی ہے، ایک شاہراہ ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کو آزو بازو سارے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور وہاں سے آپ کو اپنا دامن سمیٹتے ہوئے گزر جانا، یہی تقوی ہے۔ تو تقوی دل کا معاملہ ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا، جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا حساب دینے سے، اتنا زیادہ اس کے اندر تقوی ہوگا۔ تو تقوی کے فائدے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تقوی والوں کے لیے کامیابی ہے اور یہ انعامات انہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملیں گے۔ تو پھر کیا ہم اس کی تیاری شروع کریں، ہم تقوی حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ اور ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، وہ لوگ متقی تھے، وہ لوگ تقویٰ والے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ تقویٰ والوں کے لیے جنت ہوگی۔ اگر میں اور آپ جنت میں جانا چاہتے تو پھر اس کے لیے ہم کو تقویٰ کا حصول کرنا ہوگا، تقویٰ حاصل کرنا ہوگا، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہوگا۔ تو صرف کامیابی نہیں ہوگی بلکہ حدائق و عنابا باغات اور انگور۔ حدائق یا حدیقہ وہ باغ کہتے ہیں، وہ باغ کو کہا جاتا ہے جس کو چار دیواری سے گھیر لیا گیا ہو، اور اسپیشلی انگور کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انگور کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا گیا ہے، ایک تو وہ باغ جس کے گرد حفاظت کی خاطر چار دیواری بنا دی گئی ہو، تو ایسے باغات میں خصوصاً انگور کا ذکر ہے کیونکہ یہ ایک ایسا پھل ہے جو پورے کا پورا کھایا جا سکتا ہے، نہ اس کا چھلکا اتارنا پڑتا ہے، نہ اس میں گٹھلی یا بیج ہوتے ہیں۔ اور بعض انگوروں میں بیج ہوتے بھی ہیں تو بھی فائدہ مند ہے، جیسے کہ جس کا منقع بنتا ہے تو وہ بھی فائدہ مند ہوتے ہیں کہ کوئی شخص کھا بھی لے تو وہ اس کو فائدہ ہی پہنچائیں گے۔ میٹھا بھی ہوتا ہے اور مزیدار بھی ہوتا ہے۔ اور بار بار ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں انگور کے باغات کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے۔ تو چونکہ عرب اس زمانے میں جو عرب لوگ ہوا کرتے تھے وہ انگور کو سب سے قیمتی چیز سمجھتے تھے، اور صحرا میں انگور کے باغات کا ہونا ایک بہت بڑی، سمجھے کوئی مالدہ شخص ہوتا اسی کے پاس یہ باغات ہوتے تھے۔ تو بہرحال خاص طور سے انگور کا ذکر ہے۔ پھر نوجوان ہم عمر عورتوں کا ذکر ہے کہ وہاں پر جو عورتیں ہوں گی، جو بیویاں ہوں گی، وہ ہم عمر ہوں گی، اور بالکل ان کی یعنی وہ ینگ ایج میں ہوگی، وہ بوڑھی نہیں ہوں گی اور اسی ایج پر وہ ٹھہری رہیں گی۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ 33 ایئرس کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی جوانی کے عروج کو پہنچ جاتا ہے۔ تو نوخیز لڑکیاں یا خواتین عورتیں ہوں گی جو اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ اور اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ہم عمر عورتوں کی جو خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ باہم محبت اور الفت رکھنے والی ہوتی ہیں، اچھی معاشرت والی ہوتی ہیں، یعنی اچھی زندگی گزارنے والی۔ اور وہ جس عمر میں ہوں گی، یعنی ہو سکتا ہے وہ 33 سال کی عمر ہو، یہ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو یہ معتدل ترین شباب کی عمر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنی جو زوج ہوں گی، اپنے ہی اپنے زوج کو، یعنی جس جو دنیا میں ایک دوسرے کے زوج تھے، جو نیک تھے، ان کو ملوا دے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سیرت سے واقعہ میں پتہ چلتا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی کہ جنت میں جانے کی دعا کریں، یعنی میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ خاتون جو ہے وہ افسردہ سی ہو گئی اور پلٹنے لگی جانے کے لیے۔ تب رسول اکرم نے فرمایا کہ اس عورت کو بتا دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواتین کو ینگ بنا دیں گے اور پھر جنت میں داخل فرمائیں گے، یعنی بوڑھے ہو کر جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں خواتین سب سے زیادہ کانشیس ہوتی ہیں نا اپنی عمر کے بارے میں۔ وہ ایک جملہ بھی بہت مشہور ہے نا کہ مردوں سے ان کی سیلری اور خواتین سے ان کی عمر نہ پوچھی جائے۔ اور وہ بعض خواتین کا تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ 18 پر سے گزرتی ہی نہیں ہیں، یہ 20 کے آگے بڑھتی نہیں ہیں، ان کی عمر ہمیشہ 20 رہتی ہے، اور کچھ لوگ بس 40 سے آگے نہیں گزرتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ اگر خواتین اپنی عمر چھپانا چاہتی ہیں تو کوئی یہ بری بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھپائیں عمر کوئی بات نہیں، یہاں بوڑھے بھی ہو جائیں، جھریاں بھی آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیک عمل کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ سے، ہم سب کو دوبارہ سے اسی طرح سے ایسی ایج ہو جائے گی جو کہ مڈل ایج ہوگی۔ تو یہ خاص طور سے وہاں کی خوبصورتی بتائی گئی ہے کہ وکوائب اترابا وکاسن بحاقا، اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک خوبصورتی ہے قرآن کریم کی کہ جب وہ جنت کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن کریم میں تو ہمیشہ چھلکتے ہوئے جام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں جن چیزوں کو لوگ ایک طرح سے سرور کا باعث سمجھتے تھے، کہ دنیا میں تو وہ لوگ شراب، یعنی ایسی شراب جو ذہنوں کو بگاڑ دیتی ہے، جو ذہن پر پردے ڈال دیتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، تو ایسے وہ شراب پیتے ہیں جو کہ بہکا دیتی ہے انسان کو۔ لیکن آخرت میں، وہاں جنت میں، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم دنیا میں جس شراب کو پی کر تم سمجھتے ہو کہ اس سے سرور حاصل ہوگا، تو اس سے تو تمہارا دماغ بہک جاتا ہے اور تم غلط کام کرنے لگتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں پاکیزہ سر بمہر، جس کو یعنی سیلڈ شرابن طہورہ پلائے گا، پاکیزہ شراب، یعنی شراب کا مطلب ہوتا ہے پینے کی چیز۔ یعنی ہم کہتے ہیں جب شراب کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں، اسپیشلی ہم انڈیا پاکستان والوں کے ذہن میں یہی تصور رہتا ہے کہ شراب کا مطلب ہے شراب، یعنی وہ جو نشاور چیز ہے، تو نہیں، شراب کا مطلب ہوتا ہے پینے کی چیز۔ تو پاکیزہ شراب جو جنت کے چشمے ہوں گے، جو نہریں ہوں گی، ہر قسم کی نہریں ہوں گی، اور ایسی سرب مہر یا سربند جس کو سیلڈ کر دیا گیا ہو، ایسی شراب پلائی جائے گی جو نہ دماغ کو بہکائے گی، نہ دماغ کو خراب کرے گی، بلکہ اس سے صحیح سرور حاصل ہوگا انسان کو۔ اور جیسے ابھی ہم نے پیچھے بھی مشروب ہی کی بات کی تھی کہ ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا ان کو، ٹھنڈا پانی ہی اتنی بڑی نعمت لگتا ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ الگ الگ مزے والی اس وقت شراب پلائی جائے گی جو پاکیزہ ہوگی. اور ہم پڑھتے ہیں قرآن ہی میں کہ جو سونٹ کی آمیزش ہوگی جس میں، سونٹ سوکھی ہوئی ادرک کو کہتے ہیں، اور اس زمانے میں یہ مشروب بہت پسندیدہ تھا، عربوں کا یہ مشروب پسندیدہ ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر ایسی ہی پاکیزہ شراب ہوگی، سونٹ کی آمیزش ہوگی، اور جس کو پی کر انسان کا نہ ذہن بہکے گا نہ اس کے ذہن پر کوئی پراگندگی آئے گی، بلکہ وہ ایک طرح سے انسان کو سرور اور ٹھنڈک بخشے گی. تو چھلکتے ہوئے جام ہمیشہ سے یہ ایک اٹریکشن والا منظر رہا ہے لوگوں کے لیے کہ اچھا جام. اور آپ دیکھیں واقعی میں خوبصورت گلاسز میں اگر آپ اچھا مشروب، اگر کوئی آپ مکس فروٹ جوس ہی لیتے ہیں اور وہ بہت ہی کرسٹل کلیئر کانچ ہو، گلاس ہو، اس میں اگر آپ جوس دیتے ہیں، چاہے آپ روح افزائی لے لیں نا، روح افزائی کی مثال ہے کیونکہ ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگ روح افزا کو بہت پسند کرتے ہیں اور بہت فیمس بھی ہے. تو آپ دیکھیں جب وہ کانچ کے گلاس میں رکھا جاتا ہے، روح افزا ریڈ کلر آتا ہے، تو کتنا خوبصورت لگتا ہے وہ منظر. تو چھلکتے ہوئے جام ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیں بار بار کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام نعمتوں کو پا سکیں اور حاصل کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو چھلکتے ہوئے جام ہوں گے. اور لا یسمعون فیہا لغوم ولا کذابا، کہ وہاں پر وہ کوئی بےہودہ کلام نہ سنیں گے. یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہوگی جنت کی کہ وہاں پر کوئی فضول گفتگو نہیں ہوگی. تو جو لوگ دنیا میں فضول گفتگو سے بچے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی ان فضولیات سے بچا دے گا. جہنم کی کوئی آواز وہاں پر ان کو سنائی نہیں دے گی. چھلکتے ہوئے جام ہوں گے پینے والوں کی لذت کے لیے، اور وہ ایسا کلام نہیں سنیں گے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور نہ جھوٹ سنیں گے. وہ جنت میں کوئی بےہودہ بات سنیں گے نہ گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی بات ہوگی یا سنیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے ان کو یہ ثواب عطا فرمائے گا. اور جزاء من ربک عطاء حسابا، ان کے لیے بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے یہ انعام کثیر، یعنی ان کے اعمال کے سبب سے جن کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرہ مند کیا اور ان اعمال کو اپنی تکریم و اکرام تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا. سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتا ہے. یقین جانیے کہ دنیا میں کسی کو نیکی کی توفیق ملتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. کسی کو نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے یہ موقع فراہم کیا. اگر اللہ تعالیٰ اسے موقع فراہم نہ کرتا تو وہ کیسے ہی نیک کام کر سکتا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام انعامات دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں داخل فرمائیں. اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو بےہودہ گفتگو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ غیبت ہے، فضولیات ہیں اور فحش باتیں ہیں، یہ سب بےہودہ گفتگو میں آئیں گے، یہ سب بےہودہ کلام میں آئیں گے. اور جنت والوں کی خاص خوبی یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ وہاں بےہودہ کلام نہیں سنیں گے، نہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ہوگی، نہ جھوٹ ہوگا. تو جو انسان دنیا میں جھوٹ بولتا تھا وہ وہاں آخرت میں اس کی سزا پائے گا. جو دنیا میں جھوٹ سے بچا رہا الحمدللہ، اس کو وہاں پر وہ جھوٹ بھی سننا نہیں پڑے گا. پھر کوئی ایسی بعض اوقات کوئی باتیں ایسی تکلیف دہ ہوتی ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو آپ دیکھیں وہ کانوں کو بالکل بھلا نہیں معلوم ہوتا، برے الفاظ کانوں کو اچھے نہیں لگتے، بےہودہ باتیں اچھی نہیں لگتی. تو جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور کوئی بے فائدہ فضول باتیں یا کسی کی کوئی بات ایسی سننی نہیں پڑے گی جو کانوں کو ناگوار گزرے. جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے یا کوئی اور فضول باتیں، کوئی چیز وہ وہاں نہیں سنیں گے. اب اس کے بعد یہاں پر وہ منظر پیش کیا جا رہا ہے جو ایک ہمیں یہ ایسا منظر ہے جو ہمیں ڈرا دیتا ہے. اور یہ قرآن کریم کا انداز بیان ہے اور اس کا اعجاز ہے کہ ہم یہ منظر کو ذہن میں تصور میں لائیں اور پھر اپنے اعمال کو درست کر لیں. بہت ہی رعب اور دبدبے والی آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت کا منظر ہمارے سامنے پیش کیا ہے. آیت نمبر 37، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. ترجمہ دیکھیے، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، نہایت مہربان، نہیں اختیار رکھیں گے وہ اس سے بات کرنے کا، اس دن کھڑے ہوں گے جبریل اور سب فرشتے صف بستہ، نہیں کلام کر سکیں گے مگر وہی کہ اجازت دے گا اس کو رحمان اور کہے گا وہ درست بات۔ یہ دن ہے برحق، سو جو چاہے وہ پکڑے اپنے رب کی طرف ٹھکانا۔ بلا شبہ ہم نے ڈرا دیا ہے تمہیں قریب کے عذاب سے، اس دن دیکھے گا انسان جو کچھ آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے اور کہے گا کافر اے کاش ہوتا میں مٹی۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے، جو آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کا مالک ہے، بڑا مہربان ہے، اس دن اس سے کوئی بات تک نہ کر سکے گا۔ جس دن جبرائیل اور باقی سب فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، رحمان سے وہی بات کر سکے گا جسے وہ خود اجازت دے اور جو درست بات کہے۔ یہ وہ دن ہے جو ایک حقیقت ہے، اب جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف واپس جانے کی راہ اختیار کرے۔ ہم نے تمہیں عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب آ پہنچا ہے، اس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ بہت ہی ڈرانے والی آیات ہے، اور یہ آیت ہم پر ایک ہیبت سی بھی طاری کرتی ہے کہ کیسا وہ منظر ہوگا۔ امیجن کریں، ذرا تصور کریے کہ اللہ سبحانہ تعالی حساب کتاب لے رہے ہوں گے، میدان حشر ہے، فرشتے کھڑے ہیں صف بستہ۔ جب فرشتے صف بستہ کھڑے ہیں تو انسانوں کی کیا حالت ہوگی؟ جو طویل حدیث جو ہم کو صحیح مسلم میں ملتی ہے کہ جب حشر قائم ہوگا تو جب تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے اور کسی کو کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اللہ حمزہ کا لفظ آتا ہے کہ کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی ہوگی سوائے سانسوں کی، جو آواز ہوتی ہے سانس لینے کی، حمزہ حمز کی جو آواز ہوتی ہے بس وہ آواز آ رہی ہوگی، اور ہر کوئی ڈر رہا ہوگا، کوئی اس بات کو بھی آگے نہیں پیش کر سکے گا کہ اے اللہ تعالیٰ حساب کتاب ہی قائم کر لیجیے۔ کئی وقت گزر جائے گا، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سب کے پاس جائیں گے، لیکن سب لوٹا دیں گے، کہیں گے ہم کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں۔ اور آخر کار وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کبریائی بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، درخواست کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ حساب کتاب قائم کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب کتاب قائم کرے گا، اور آپ سوچیں کہ وہ وقت، وہ منظر کیسا ہوگا، یوم ولدان شیبا، کہ اس وقت، یعنی اس وقت کی ہیبت سے، اس کی خطرناکی کی وجہ سے، اس کے جو اس وقت ایک طرح کا منظر ہوگا، ایسا خطرناک جو ڈرا دینے والا منظر ہوگا، کہ اس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ بوڑھے بن جائیں گے، یعنی ان کے چہروں پر جھریاں پڑ جائیں گی، ان کے بال سفید ہو جائیں گے۔ یہ تو اتنا لمبا وقت گزر جائے گا، یا اس کی ہیبت کی وجہ سے ان کے چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہوں گی، ایسا خطرناک وہ دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس وقت کی تنگی سے، تکلیف سے، اس وقت کی ہولناکی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ سات لوگ ہوں گے جو اس وقت عرش کے سائے میں ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور ایک مومن کے لیے وہ وقت حساب کتاب کا وقت ایسے لگے گا گویا کہ ابھی اذان ہوئی تھی اور جماعت کھڑی ہوئی، یعنی اذان سے اقامت تک کا وقت جتنا ہوتا ہے بس اتنا وقت لگے گا، کچھ تھوڑی سی گھڑیاں بس لگے گی، سبحان اللہ۔ یہ مومن ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی گزاری تھی، اور وہ سات لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، عادل بادشاہ، بہت لوگ آتے ہیں اس میں، کہ وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، یعنی نیکی کی طرف اٹکا رہے، مسجد میں رہے، جوانی کی عبادت، رات میں اس ڈر سے اور خوف سے آنسو بہانا کہ اللہ کے خوف سے، تو وہ آنکھ بھی، یہ سب لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے اس وقت، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جس سے ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کر سکیں۔ تو اس وقت کا منظر یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ رب جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا اور سب تدبیر بھی کی، سبحان اللہ، جس کی رحمت ہر چیز پر سایہ کیے ہوئے ہے، بس اس نے ان کی نشو نما کی، ان پر رحم کیا، ان کو اپنے لطف و کرم سے نوازا، حتیٰ کہ یعنی ہم انسانوں نے بہت چیزیں حاصل کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اپنی عظمت اور اپنی عظیم بادشاہی کا ذکر فرمایا، اس روز تمام مخلوق خاموش ہوگی، کوئی بات نہیں کرے گا، اس سے بات چیت کرنے کا انہیں اختیار ہی نہیں ہوگا۔ لا یملکون منہ خطابہ، لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ رسول کا دامن تھام لیں گے اور فوراً چلے جائیں گے، بس رسول کا دامن، رسول سے سفارش کروا لیں گے، اس وقت تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہوگی بات کرنے کی، کوئی شخص بات نہیں کر سکے گا، مگر یہ کہ پہلا وہ جسے اللہ تعالیٰ بات کرنے کی اجازت دے، اور دوسرا وہ جو بات کرے تو ٹھیک بات کرے، ٹھیک بات ہو۔ یہ وہ دن ہوگا جو حق ہے، سچا دن ہے، جس میں باطل کوئی یعنی باطل ختم ہو جائے گا، باطل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، نہ جھوٹ فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں روح الامین جبریل امین کھڑے ہوں گے، اور یہاں جبریل علیہ السلام مراد ہیں، جو تمام فرشتوں سے افضل ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور سب فرشتے بھی صف بستہ کھڑے ہوں گے، صف باندھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکائے ہوئے۔ وہ کلام نہیں کر سکیں گے سوائے اس بات کے کہ جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ترغیب اور ترہیب دونوں چیزیں دلا دی، ہم کو ڈرایا بھی ہے اور ہم کو خوشخبری بھی دی ہے۔ بس جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، یعنی اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنانے سے مراد بہت ہی اہم بات ہے، یہ کہ اچھے عمل اور اچھی بات کرے، جو قیامت کے دن اس کو واپس لوٹائی جائے گی۔ یعنی آج دنیا میں اگر ہم اچھے عمل کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، تو یہ قیامت کے دن ہم کو واپس لوٹا دی جائے گی، کیونکہ یہاں جو لفظ آیا ہے قدمت کا لفظ آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ بے شک ہم نے تم کو قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان اور فضل کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ وہ عذاب آنے والا ہے۔ اس دن آدمی اپنے اعمال کو دیکھ لے گا، اور آپ دیکھیں جو چیز بھی آ رہی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدہ، جو اعمال اس نے آگے بھیجے تھے وہی اس کو لوٹا کر دیے جائیں گے۔ یعنی اس دن آدمی ان اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے، یعنی یہی وہ چیز ہے جو اسے آخرت میں گھبراہٹ سے دور رکھے گی، جو اس کو آخرت میں عذاب سے بچا لے گی۔ تو اعمال جو آگے بھیجے جا رہے ہیں وہ قدمت ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم نے کیا اعمال بھیجے، کل کا جو دن گزرا تھا پورے 24 گھنٹے، ان 24 گھنٹوں میں آپ نے ایسے کون سے اعمال بھیجے تھے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ٹھہرائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو کامیاب قرار دیں گے؟ تو کون سے ایسے اعمال آپ نے آگے بھیجے؟ کیونکہ قدمت کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جو آگے بھیجی جا چکی، یعنی کل جو آپ کر چکے وہ سب آپ کے اعمال چلے گئے اور پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ آج صبح سے لے کر ابھی تک آپ نے جو اعمال کیے وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے اور لکھے جا چکے، ریکارڈ ہو چکے۔ تو جو چیز بھی ہم بھیج رہے ہیں، یعنی جو ہمارے اعمال ہے، انسان ان اعمال کو دیکھ لے گا، قدمت، جو اس نے بھیج چکا آگے، اور کافر اس وقت افسوس کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، میں کوئی انسان ہوتا ہی نہیں، میں مجھے حساب کتاب ہی نہیں دینا پڑتے۔ تو یہاں پر قابل غور نقطہ یہ ہے، قابل غور بات ہے کہ اس وقت کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اس وقت صرف اور صرف ہمارے نیک اعمال کام آئیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا بھی حال بتا دیا اور جہنم والوں کا بھی حال بتا دیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے جلال، رعب اور دبدبے کا یہ حال ہوگا کہ جب تمام مخلوق قیامت کی ہولناکیوں سے گھبراہٹ میں مبتلا ہوگی، تو کسی کو ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ مخلوق ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے رحم کی سفارش ہی کر سکے، یعنی رحم کی سفارش بھی نہیں کی جا سکے گی۔ ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء بھی ربی سلم ربی سلم پکارے ہوں گے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کے لیے لوگ چاہیں گے کہ سفارش کی جائے، لیکن کسی کو ہمت نہیں پڑے گی۔ آخر کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب رسول آئیں گے یا لوگ آئیں گے، اور رسول اکرم اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ اور وقال الصوابہ، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، کہ سفارش کرنے والا ایسا شخص، یعنی ایسے شخص کے حق میں سفارش کر سکے گا جس نے دنیا میں درست بات کہی ہوگی، اور درست بات سے مراد یہاں پر کلمہ توحید، یعنی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو سفارش ایسے گناہگار کے حق میں تو کی جا سکے کہ جو توحید پر قائم رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہا ہو، لیکن اسے کبھی کبھی گناہ غلطی سے سرزد ہو گئے ہوں، لیکن کسی مشرک یا اللہ کے باقی کے حق میں سفارش نہیں کی جا سکے گی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں صفات سفارش کرنے والے کی، یعنی سفارش وہی شخص کر سکے گا جسے اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، اور سفارش کرتے وقت وہ درست بات ہی کرے گا جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ اس گناہگار کے جس جرم کے متعلق سفارش قبول کرنا چاہے گا، تو سفارش کرنے والا بس وہی سفارش کرے گا، خود اپنی طرف سے کوئی اور بات نہیں کر سکے گا۔ تو یہاں پر مرنے کے بعد اور قیامت کے دن جو جو حالات پیش ہونے والے ہیں وہ سب کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو دو راہیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ انسان آخرت میں جواب دینے کے تصور سے محتاط اور ذمہ دارانہ زندگی اختیار کرے، یعنی اس کی زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ صحیح کام کرتے ہوئے گزرے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی سے اس کو نیکیاں کشید کرنا ہے، نیکیاں حاصل کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آنے والے حالات سے آنکھیں بند کر کے دنیا کی زندگی میں مست پڑا رہے، مگن رہے۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ دونوں راہیں اس کے سامنے، جو چاہے وہ اختیار کرے۔ تو بہرحال اس وقت کافر یہ افسوس کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جانور، چرند، پرند سب کا حشر ہوگا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری کا بدلہ بے سینگ بکری سے لیا جائے گا جس نے دنیا میں اسے مارا ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب ہے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب تم خاک بن جاؤ۔ اس وقت کافر آرزو کرے گا کہ کاش میں بھی ان جانوروں کی طرح خاک بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس وقت کی تنگی سے اور افسوس سے۔ آپ دیکھیں آخرت میں افسوس اور حسرت کر کے کیا فائدہ، جو بھی کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کر لیں۔ تو یہاں پر جو کچھ آگے بھیجا، سورہ حشر کی جو آیت ہے وہ بھی ہمیں یہی بات یاد دلاتی ہے، جو سورہ حشر کا آخری رکوع ہے، بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، بے شک اللہ سے ڈرتے رہو، وہ ہر عمل کی خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو آپ بتائیے کہ دنیا میں لہو و لعب والی زندگی اور بے فکری کی زندگی چاہیے، یا جو ہمیشہ کی آخرت کی زندگی ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ کامیاب زندگی چاہیے؟ تو غور کرنے والی باتیں ہیں جو عملی نقاط ہمارے سامنے آتے ہیں، کہ ہم کو روزانہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کہ ہم روز جہنم سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچائے۔ جب ہم جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو جہنم سے بچائیں گے، اور ویسے اعمال کی توفیق بھی دے گا ہم کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ دوسری جو عملی نقاط ہمارے سامنے آتے ہیں، کہ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیے اور استغفار کریے۔ جو عملی نقطہ ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک ہم سے جانے انجانے میں بہت ساری غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو وہ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ آنکھ جس نے آنسو بہایا تھا اللہ کی یاد میں، جو اللہ کے ڈر سے روئی تھی آنکھ، تو وہ آنکھ بھی اس وقت عرش کے سائے میں ہوگی، وہ لوگ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے، استغفار کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت محبوب ہے کہ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ دوسرا عملی نقطہ یہ ہے کہ تقوی والے عمل انجام دیجئے، جیسے روزہ، یہ آپ کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرتا ہے۔ گناہوں کا ترک کرنا، یہ بھی انسان کو نیکیوں میں آگے بڑھاتا ہے، یہ بھی تقوی پیدا کرتا ہے۔ جتنا آپ گناہوں سے بچتے رہیں گے اتنا آپ کے اندر تقوی پیدا ہوتا رہے گا، تو یہ عمل انجام دیجئے۔ صدقہ اور خیرات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی سزا کا خوف اور اس سے حیا، یعنی دیکھیں کہ حیا کیا ہے، کہ کوئی گناہ کا کام کرے انسان تو اس کو حیا آنی چاہیے کہ میں رب کے سامنے کیا جواب دوں گا، میں کس کیا چہرہ لے کے جاؤں گا اپنے رب کے سامنے، تو اس کو حیا آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سزا کا خوف اور اس سے حیا، کیونکہ حیا ہوگی اللہ سے تو انسان ضرور گناہوں سے بچے گا۔ پھر ہے صدقہ، لوگوں کے ساتھ احسان، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ احسان الناس، کہ لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ کرتے رہیے، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجیے، جتنا آپ ان لوگوں کے لیے کر سکتے ہو کرتے رہیے، بے دریغ، بے حساب، بے جھجک کرتے جائیے، کیونکہ جتنا آپ احسان کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ پر احسان کرتا جائے گا۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہم پر احسان کرے؟ اور اللہ تعالیٰ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محسنین کو، محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے۔ تو یہی وہ اعمال ہیں جس سے مومن کے قلب کو سرور حاصل ہوتا ہے، ایک راحت اور سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے اس کو۔ اور قابل توجہ نقاط جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اہل جہنم کو ٹھنڈے پانی سے محروم رکھا جائے گا۔ ہم سوچیں ٹھنڈا پانی کتنی بڑی نعمت ہے، آج کتنا ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں، احساس بھی نہیں کرتے، اللہ نہ کرے کہ اس دن ہم کو محروم کر دیا جائے تو کتنی دکھ کی بات ہوگی۔ تو ہر نعمت کو جب آپ استعمال کرتے دنیا میں، اس پر غور کریے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو برقرار رکھے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بڑھ کر نعمتیں عطا کرے۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اہل جہنم ٹھنڈے پانی سے محروم رہیں گے۔ اور گناہوں کی کثرت کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، گناہوں کو کرتا چلا جاتا ہے؟ ایمان کا نہ ہونا، آخرت کے حساب کتاب سے غفلت، صرف مال و دولت کے لیے دنیا میں کوشش، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے بے پرواہ کر دیتی ہیں، بے خوف کر دیتی ہیں، اور آخرت سے دور کر دیتی ہیں۔ اور ایسی زندگی کوئی کام کی زندگی نہیں۔ آپ دیکھیں صرف یہ کافر نہیں کرتے ہیں، آج بہت سارے مسلمان جن کے اندر ایمان ہے، وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ آخرت کے حساب کتاب سے غفلت برتتے ہیں۔ کہتے کہ کل کس نے دیکھی، کل کی کل دیکھی جائے گی، آج خوب انجوائے کرو۔ کہتے یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، ملانیوں کی باتیں ہیں، چھوڑو اس کو، یہ کہاں چلے اس کے پیچھے۔ تو بس دنیا حاصل کرنے کی دھن انسان کو لگی رہے تو یہ چیز بھی انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ پھر تقوی کی فضیلت ہم کو پتہ چلی، اس کی اہمیت، کہ تقوی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تقوی انسان کو ہر برائی سے دنیا میں بھی محفوظ رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو جہنم سے بچا لے گا، کیونکہ جنت کس کے لیے؟ ان للمتقین مفازہ، بہت ہی پیاری خوبصورت آیت ہے کہ متقین ہی کے لیے ہے جنت، سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، سبحان اللہ۔ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا آنر، کتنا بڑا مقام ہوگا مومنین کے لیے، متقین کے لیے، کہ ان کے لیے جنت کو قریب لایا جائے گا، ان سے نہیں کہا جائے گا کہ آپ چل کر جائیں۔ پھر یہاں پر ان آیات سے پتہ چلا، جو آخر کی آیت ہیں، کہ اللہ کی تعظیم ویسے کی جائے جیسے کہ اس کا حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس کے اسماء و صفات سے جانے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات بتائے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو ہر آیت کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے، السمیع البصیر الخبیر العلیم، اور یہ تقوی کے لیے بھی بہت فائدہ مند چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم جانیں تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم ویسے کی جائے جیسے کہ اس کا حق ہے۔ پھر تیسری اہم چیز جو ہمیں پتہ چلے کہ ہر چیز قریب آتی جا رہی ہے، موت بھی اور قیامت بھی، لہٰذا اس کی تیاری کی جائے۔ آپ دیکھیں جب آپ کا ٹریولنگ کا وقت قریب آتا ہے، آج کل تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب جانا بھی چاہتے تو جا نہیں سکتے، سارے لوگوں کے ویکیشن ختم کینسل ہو گئے ہیں، ٹکٹ کینسل ہو گئی ہے، کتنے لوگوں کی یعنی بیوی یہاں ہے تو شوہر وہاں ہے، کسی کے شوہر وہاں ہے تو بیوی یہاں پر ہے، اور لوگ رکے ہوئے انتظار میں، کسی کے بچے یہاں ہیں تو امی وہاں ہیں، اور سب لوگ رکے ہوئے سفر کے لیے۔ اب دیکھیں جب ہم سفر پر جانے والے ہوتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے ہماری فلائٹ کا، ہم اپنی تیاری کو تیز کر دیتے ہیں، ہے نا، ہم بیگ جلدی جلدی تیار کرتے ہیں، ہر چیز ہم کام اپنا برابر صحیح سے کرتے ہیں کہ ہم وقت پر ایئرپورٹ پہنچ سکیں اور اپنی فلائٹ کو ہم لے سکیں، اسے مس نہ کریں۔ تو ایسے ہی ہماری موت بھی قریب آتی جا رہی ہے، تو پھر موت جب قریب آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، ہے نا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے ڈرا دیا تم کو قریب والے عذاب سے، جو قریب ہی آ لگا ہے، اب تم کیا کرو، اس کے لیے تیار رہو، اس کے لیے تیاری کی جائے۔ بغیر تیاری کے بھلا کیسے جائیں گے ہم آخرت میں، آپ بتائیے، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو توشہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ سامان ہونا چاہیے آخرت کے لیے، تو وہ سامان ہم تیار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اعمال بجا لانے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے ہیں اور جنت میں لے جانے والے ہیں، اور ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنیں گے یا جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے، اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔